قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق بہت مذمت کی گئی ہے یہودیوں کی. مدینے کا یہودی آج سے 1500 سال پہلے کا، کیا آج بھی اس میں وہی اس کی خباستے ہیں، اسی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، یا آج کا یہودی آج کے کردار کے مطابق اس کو مخاطب کیا جائے گا؟
یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید مذمت کرتا ہے، تو وہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اسپیسیفک تھے، یا آج کے یہودیوں کے بارے میں بھی وہ ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طرح سے ہوگا؟
یہ قرآن مجید کو نہ کسی قوم سے کوئی دشمنی ہے، نہ کسی رنگ سے کوئی دشمنی ہے، نہ کسی نسل سے کوئی دشمنی ہے، نہ مذہب سے کوئی دشمنی ہے. قرآن مجید ایک دعوت اور پیغام ہے. یہ دعوت اور پیغام کس بنیاد پر لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے؟ تم سب آدم کی اولاد ہو، ہم ان کے ساتھ آج جو وہ رویہ اختیار کریں گے اس کو سامنے رکھ کر معاملہ کریں گے. اگر وہ اچھے طریقے سے ہماری بات سن رہے ہیں، وہ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کر رہے، تو کیوں ان کو خامخواہ اپنا دشمن بنائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایسے ہی پہنچانا چاہیے. اب اس وقت کیا ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کے ساتھ، اسی تعلق خاطر کے ساتھ جس کا میں نے ذکر کیا، مدینہ میں جو یہود کے قبائل تھے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو دعوت دی، ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو اپنے ساتھ شریک کیا. میثاق مدینہ اصلاً اوس و خزرج کے قبائل اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا.
ٹھیک ہے،
ان کے جو اچھے لوگ تھے اس وقت بھی، یعنی ایسا نہیں کہ پوری کی پوری قوم، ان کے اندر بھی بہت سے لوگ تھے. سورہ آل عمران کے آخر میں ان کی بے پناہ تعریف کی. یہ تو راتوں کو اٹھ کر خدا کی آیتوں کو سنتے ہیں. ان کے سامنے تو حق آ جائے تو یہ فوراً قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت نے اس موقع پر ضد اور ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، جن کے ساتھ پھر ایک خاص مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے تمام تعلقات توڑنے کا حکم دے دیا. وہ جب تعلقات توڑنے کے بعد بالکل الگ ہو گئے مسلمانوں سے، تو پھر ان کے لیے عذاب نازل کر دیا گیا. تو ہمارے ہاں لوگ ان آیتوں کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر میرے اوپر، آپ پر، فلاں پر، فلاں پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ جو بات کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ یہود اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی پیروی، ان کی اتباع نہ کرو، تو یہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسپیسیفک اس زمانے کے یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ آج کے یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی؟ مطلب یہ آپ جو انفر کرتے ہیں، کیسے معلوم ہوا کہ یہ خاص کوئی بات ہو رہی ہے؟
اس لیے کہ وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اس کے اوپر ان کے جرائم بیان ہوئے ہیں.
قرآن مجید کی تو ہر آیت کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی ہے نا.
بات اگر دیکھا جائے گا نا کہ وہ کن کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف خدا کا پیغمبر آیا، ان کو خدا کے پیغمبر نے براہ راست دعوت دی، ان کو ان کے گھر میں آ کے خدا کا پیغام پہنچایا، یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے، ان سے اچھا سلوک کیا گیا، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اب یہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہیں کر لیں گے، یہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس واقعے کو آپ اس کے کانٹیکسٹ سے اٹھا کر آج 2000 سال بعد، 1500 سال بعد کیسے لے آئیں گے؟
نہیں، مگر قرآن مجید کی تو ہر آیت کسی نہ کسی تناظر میں ہی نازل ہوئی ہے نا.
پہلے اس تناظر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے جو بات وہاں کہی جا رہی ہے اس بات کو کیا ہم عام کر سکتے ہیں. اگر ہو جائے گی تو ہو جائے گی، ورنہ قرآن مجید سارا کا سارا ایسے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو وہ ایک تاریخ کی کتاب کی طرح کوئی باتیں بتا رہا ہے، یا کوئی حکم نامہ ہے، یا اقوال ذری ہیں. وہ اپنے مخاطبین سے بات کر رہا ہے. قرآن مجید سارا کا سارا اپنے مخاطبین کے لحاظ ہی سے گفتگو کر رہا ہے. اس کے مخاطبین کو طے کیے بغیر آپ قرآن مجید کی کسی سورہ اور کسی آیت کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے. آپ کو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اس سورہ کا مخاطب کون ہے. قریش ہے، اہل کتاب ہے، اہل کتاب میں یہود ہیں، اس زمانے کے نصارہ ہیں، ایمان لانے والے ہیں. وہ ایمان لانے والے ہیں جو مکے میں ایمان لائے ہیں، یا وہ ایمان لانے والے ہیں جو مدینے میں ایمان لائے ہیں؟ پہلے یہ متعین کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا بات کہی جا رہی ہے. جب وہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس بات کو ایک فریم کی شکل میں ہم متعین کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہے. مثلا دیکھیے، اسی بات کو ہم فریم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے پیغمبر نے براہ راست دین کی دعوت پہنچائی، اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس پہلے سے آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، انہوں نے ضد اور ہٹ درمی سے انکار کر دیا اور انکار پر اصرار کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو لوگ اس طریقے سے ضد اور ہٹ درمی اختیار کر کے انکار پر اصرار کریں، وہ پھر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے آپ کے ساتھ جب تک آپ ان کی بات نہ مان لیں. یہ بات ہو گئی. یہ چیز آج بھی جس میں پائی جائے گی ضرور کہیں گے اس کو, لیکن سارے شرائط کے ساتھ کہیں گے نا. اس میں سے صرف یہود اور نصارہ نہیں اٹھا رہیں گے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ایسا ہی معاملہ اہل ایمان کے ساتھ کریں گے. میں ایمان والوں کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن مجید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کو فریم کر کے دیکھیں گے تو ان کی نوعیت آپ سے متعلق نہیں رہے گی. مثلا دیکھیے بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, بولا نبلونکم بشیئ من الخوف, آیت ہے
جی.
اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم لازمن ان آزمائشوں سے تمہیں گزاریں گے. مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام.
صحیح ہے.
اچھا فریم کریں اس کو کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ان کی زندگی میں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عدالت برپا کرنے کے لیے منتخب کر لیا, ان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کو لازمن ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب اگر آپ اس آیت کو اس طرح سمجھیں گے تو آیت سمجھ میں آ جائے گی. اور اگر آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس میں قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لازمن تم کو ان آزمائشوں سے گزاروں گا, اور آپ کے ہر صاحب ایمان پر آزمائشوں کا آنا ضروری ہے, تو ذرا لا کے دکھائیں. آئی ہوئی
نہیں, بہت ساروں میں تو نہیں ہے,
تو پھر
نظر ہی
نہیں. ذرا ان کو بولا نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات
وبشر الصابرین.
ظاہر ہے کہ خاص کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جا رہی ہے, پہلے اس کو وہاں سمجھے. اب اس کو میں تعمیم میں ڈال دوں گا کہ جب بھی اللہ کا کوئی رسول آتا ہے اور اس رسول کے ذریعے سے اس کی قوم کے لیے اللہ اپنی عدالت زمین پر لگاتے ہیں, جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں, جس طرح رسول کے منکرین پر عذاب آ جاتا ہے, اس کے ماننے والوں کو بھی آزمائشوں سے گزار کے, اس طرح کی آزمائشوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ سرفرازی دیتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک ہے.
یہ اصول بھی بن گیا.
بالکل کلیئر.